الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو عند أنفسكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے اولما اصابتکم مصیبۃ کیا جب پہنچی تم کو مصیبت قد اصبتم مثلیہا جبکہ تم ان کو دو گنا پہنچا چکے تھے مصیبت قلتم اور تم نے کہا انا ھذا یہ کیا ہے قل کہہ دیجئے اے محبوب ھذا من ھو عند انفسکم یہ مصیبت تمہاری اپنی وجہ سے ہے. قرآن پاک کی یہ آیت جنگ احد سے متعلق ہے. جنگ احد کو جنگ احد میں مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی اور اس وقتی شکست پہ صحابہ کرام بہت ہی حیران ہوئے کیونکہ انہوں نے پہلے بدر میں ایسی اللہ کی رحمت اترتے ہوئے دیکھی. تو جنگ احد میں جب یہ شکست وقتی طور پہ ہوئی تو بہت ہی حیران ہوئے اور حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ہم کیسے اس طرح شکست میں آ سکتے ہیں, ہم پہ یہ مصیبت کیسے آ گئی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے اے محبوب ھو من عند انفسکم یہ جو مصیبت ہے یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے. اگر تم اللہ کے نبی کی بات مانتے تو یہ مصیبت نہ آتی. تو قرآن پاک کی اس مبارک آیت سے مصیبت کے بارے میں ایک ضابطہ پتہ چلتا ہے کہ مصیبت جو ہے وہ انسان پر آتی ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا اعمال کی شامت آئی ہے, تو یہ مصیبت جو ہے یہ اعمال کی شامت ہے. قرآن پاک کی اور آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت جو ہے وہ اعمال کی شامت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کہ جتنا بھی فساد تم خشکی اور تری پہ دیکھ رہے ہو یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے. تو یہ جو فساد آتا ہے, مصیبت آتی ہے, تکلیفیں آتی ہیں, قرآن پاک کی ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی گناہوں کی وجہ سے انسان کی اپنی کمائی ہوتی ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو گناہ کرتا ہے صرف اس پہ مصیبت آتی ہے, تو نیکی کرنے والے پہ مصیبت نہیں آنی چاہیے. مگر ایسا نہیں ہے, نیکی کرنے والے پہ بھی مصیبت آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھ لو کیا کہتے ہو. اس نے پھر کہا اے اللہ کے نبی, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سے بہت محبت ہے. آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھ لو کیا کہتے ہو. پھر تیسری مرتبہ قسم کھا کے کہتے ہو صحابی کہ اللہ کے نبی آپ سے بہت محبت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر لاغر کرنے والے فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ. کہ اگر اتنی نیکی آ گئی ہے تو پھر اب پریشانی بھی آئے گی. تو پتہ چلا کہ پریشانی صرف گناہ کا نتیجہ نہیں, پریشانی نیکی کرنے کے بعد بھی آتی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صبر کرنے والے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا قرآن میں اور ان کے بارے میں فرمایا وبشر الصابرین کہ ان کو خوشخبری دے دو ان نیکوں کو, ان صبر کرنے والوں کے. اور خوشخبری کون کن کو دے دو, ان صبر کرنے والوں کو الذین اذا اصابتهم مصیبت, کہ جب ان نیکوں کے اوپر مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو یہ نیک لوگ جب مصیبت آتی ہے تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو پتہ چلا مصیبت گناہ کا نتیجہ ہے, مگر مصیبت نیکوں پہ بھی آتی ہے, گناہ نہیں کرنے والوں پہ بھی آتی ہے. تو مصیبت دو طرح سے, یا مصیبت آتی ہے انسان کے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے, گناہ کی سزا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا شامت اعمال, اور مصیبت جو ہے گناہ کی سزا ہوتی ہے. اور دوسری طرح مصیبت آتی ہے جب انسان امتحان لینا چاہتے ہیں اپنے نیک بندوں کا, ان کے درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو پھر ہم پہ مصیبت آئے تو ہم کیا سمجھے کہ یہ میری اعمال کی وجہ سے ہے, میری بد اعمالیوں کی وجہ سے, یا ہم یہ سمجھیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں میں تو بڑا نیک ہوں. ان میں سے کون سا طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے؟ اور ظاہر ہے اس میں سے طریقہ جو ہم نے اختیار کرنا ہے, چاہے وہ مصیبت امتحان ہو, چاہے ہم نیکی ہی کیوں نہ کر رہے ہوں, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ جی مصیبت اعمال کی وجہ سے, بد اعمالی کی وجہ سے آئی, یا مصیبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہے ہیں, درجات بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو غلطی ہوگی کہ انسان کہے نہیں 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 میں تو بڑا نیک ہوں, یہ اللہ تعالیٰ درجات ہی بڑھانا چاہ رہے ہیں تبھی مصیبت آئی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی مصیبت آئے, چاہے اللہ امتحان ہی لینے کے لیے کیوں نہ بھیج رہے ہو یہ مصیبت, بندہ یہی سوچے کہ یہ میری بد اعمالی. اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اتنی بڑی مصیبت میں آ گئے مچھلی کے پیٹ میں, اور مچھلی کے پیٹ سے نکل نہیں پا رہے, تو اللہ تعالی نے کون سی دعا سکھائی؟ اللہ تعالی نے فرمایا یہ دعا پڑھو گے تو پھر اللہ تعالی اس مصیبت کو دور کریں گے. اور دعا کیا تھی؟ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک, کوئی معبود نہیں پاک ہیں آپ, کوئی معبود نہیں آپ کے سوا پاک ہیں آپ, انی کنت من الظالمین, بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, میں نے بڑی نافرمانی کی, میں نے بڑی بد اعمالی کی. تو اپنے نبی کو بھی یہ سکھایا کہ مصیبت میں سے نکلنا ہے تو یہی سوچنا ہوگا کہ میری بد اعمالی ہے. تو چاہے مصیبت اللہ تعالیٰ درجات کو بڑھانے کے لیے لا رہے ہو, چاہے مصیبت اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ گناہ کی سزا کی وجہ سے دے رہے ہو, مومن کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ یوں ہی سوچنا ہے کہ یہ میری بد اعمالی ہے. تو جو جتنی کامل طریقے سے یہ سوچتا ہے کہ یہ میری بد اعمالی ہے, میرے گناہوں کی شامت ہے, یہ شامت اعمال ہے, اللہ تعالیٰ اتنا جلدی ہی اس مصیبت سے اس کو نکال دے. مصیبت سے نکلنے کے چار قرآنی حل بتا دیے گئے, چار میں سے کوئی بھی انسان حل پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے باہر نکال دیتے ہیں. سب سے پہلا قرآنی حل مصیبت سے نکلنے کا, انسان کثرت سے استغفار کرے, خوب اللہ سے معافی مانگے, یہ مصیبت سے نکلنے کا زبردست حل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیتے ہیں, ہر مشکل میں سے راستہ نکال دیتے ہیں. تو یہ استغفار ایسی خوبصورت چیز اللہ نے مومن کو عطا کر دی کہ جو اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے خود بخود راستے کھلتے جاتے ہیں, مشکلیں دور ہوتی جاتی ہیں. ایسی زبردست یہ چیز ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا اہلکت الناس بالذنوب, لوگوں کو میں نے ہلاک کر دیا گناہوں کی وجہ سے, واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار, اور لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اور استغفار کرنے سے. ایسی یہ خوبصورت چیز ہے. حضرت بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت اگر اللہ والے نہیں رہیں گے تو پھر کوئی طریقہ رہ جائے گا اللہ تک پہنچنے کا؟
آپ نے تھوڑا دیر تک توقف فرمایا, اور یہ واقعہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معروف القرآن میں نقل فرمایا, تو آپ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر اللہ والے بالکل ہی نہ رہے پھر بھی کوئی طریقہ رہے گا کسی کا اللہ تک پہنچنے کا, تو آپ نے تھوڑی دیر توقف فرما کے فرمایا کہ ہاں ایک طریقہ رہ جائے گا کہ جو انسان کثرت سے استغفار کرتا رہے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. تو یہ استغفار ایسی خوبصورت چیز انسان کی مشکلوں کو بھی آسان کرتی ہے, شیطان سے حفاظت بھی کرتی ہے, جو کثرت سے کرتا ہے اسے اللہ تک پہنچا دیتی ہے. تو چار قرآنی حل ہیں مصیبت کے, اس میں سے ایک ہے استغفار. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, نیک نوجوان تھا, خوبصورت نوجوان تھا, بہت ہی زبردست طریقے سے حضرت کی خدمت بھی کرتا تھا, حضرت سے محبت بھی کرتا تھا, حضرت کا حدیث کا بہترین شاگرد تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری خوبصورتی بھی دی تھی. غریب بہت تھا, اپنے گھر سے مدرسے جا رہا تھا تو راستے میں کسی نواب کی بیٹی نے دیکھ لیا اور دل دے بیٹھی, اور اس دل دے بیٹھنے کی وجہ سے ہر روز کھڑے ہو کے دیکھتی کہ یہ یہاں سے گزرتا ہے. ایک دن اپنے اوپر قابو نہ کر سکی, اپنی خادمہ سے کہا کہ اس کو جا کے کہو کہ اندر میری مالکن جو ہے وہ بیمار ہے, موت کے قریب ہے, آپ آئیں دم کر دیجئے. اب وہ جب خادمہ گئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی موت کی اس میں ہے تو ٹھیک ہے میں چلے جاتا ہوں, اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں. اور جیسے ہی وہ اندر آئے تو خادمہ کو پہلے سے کہا ہوا تھا کہ کنڈی لگا دینا, تو کنڈی لگ گئی. اب وہ اندر ہے, آپ نے پوچھا کہ ہاں جی کہاں ہے وہ جو بیمار ہے, اس نے کہا کہ بیمار تو کوئی نہیں میں ہوں, آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ میرا تقاضا پورا کریں جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے. اب ایسی عجیب و غریب مصیبت آ گئی, جس نے زندگی پاک دامنی کی گزاری تھی, جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا تھا, اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتا ہے, حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والا, اس کے اوپر یہ آزمائش اور مصیبت آ گئی کہ ایک عورت ایسے کھلے الفاظ میں دعوت دے رہی ہے. تو حضرت نے استغفار کیا, اللہ سے معافی مانگی. اس عورت نے کہا کہ اگر آپ میرا یہ تقاضا پورا نہیں کریں گے تو میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ زبردستی میرے گھر میں داخل ہو گئے, لوگوں نے میری بات ہی مان لی ہے, میں نواب کی بیٹی ہوں. تو بہت پریشان, مگر استغفار شروع کر دیا, اللہ تعالیٰ نے دل میں ایسی بات ڈالی کہ مسئلہ حل ہو گیا. چنانچہ اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرا تقاضا پورا کرتا ہوں, مجھے پہلے بیت الخلاء جانا ہے. اس نے کہا بہت اچھا, یہ بیت الخلاء ہے, چلے جائیں. وہ بیت الخلاء میں چلے گئے اور بیت الخلاء میں جا کر جو نجاست پڑی تھی اس کو اپنے جسم پہ بھی لگا لیا, اپنے کپڑوں پہ بھی لگا لیا. یہ نجاست نکال کے باہر آئے, انہوں نے کہا جی اب بتائیں. اس نے کہا تو کوئی پاگل لگتا ہے کہ اتنی نجاست تو نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے, چلے جا یہاں سے, مجھے تجھ سے نفرت آ رہی ہے. چنانچہ نجاست تو اپنے جسم پہ لگا گئے مگر اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو بچا گئے. یہ استغفار کی برکت تھی. غریب تھے, اب ذہن میں یہ بھی آیا کہ حضرت کی کلاس چل رہی ہے اور میرا اتنا وقت یہاں ضائع ہو گیا, تو گھر دوڑے کہ جی ان کپڑوں کو دھو لوں. غربت اتنی تھی کہ ان کپڑوں کے علاوہ اور کوئی کپڑے بھی نہیں تھے, تو گھر پہ گئے اور گھر پہ جا کے ان کپڑوں کو جلدی جلدی دھویا اور گیلے کپڑے ہی پہن لیے, جسم کو بھی دھویا اور بھاگے کلاس کی طرف. جب کلاس کی طرف پہنچے تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنا درس مکمل فرما رہے تھے. آپ جیسے ہی آ کے کلاس میں بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ آج تو بڑی خوشبو آ رہی ہے, یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ میری نجاست صحیح طرح سے دھلی نہیں ہے, اور حضرت جو ہے وہ مزاحن فرما رہے ہیں کہ یہ جو گندی بو ہے یہ بو جو ہے یہ حضرت کو آ رہی ہے. تو سوچا کہ کلاس کے بعد جا کے میں حضرت سے معذرت کر لوں گا. تو کلاس مکمل ہوئی تو جا کے حضرت سے عرض کی کہ حضرت یوں یوں واقعہ ہو گیا تھا اور اس وجہ سے یہ بو مجھ میں سے آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, ایسی بو آ رہی ہے کہ زندگی میں اتنی خوبصورت خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی ہوگی. چنانچہ ان کے جسم سے پھر مستقل خوشبو آتی تھی, نام کچھ اور تھا, اس خوشبو کی وجہ سے لوگوں نے ان کا نام خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ رکھ دیا. تو استغفار جو ہے وہ انسان کو مصیبت میں سے نکالتا ہے. تو مصیبت میں سے نکالنے کے چار قرآنی حل, ایک ہے انسان کثرت سے استغفار کرے, اور دوسرا ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، چاہے وہ کسی طرح کا بھی ذکر ہو، چاہے لا الہ الا اللہ پڑھے، چاہے اللہ کے محبوب پہ درود بھیجے، چاہے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے، چاہے مراقبہ کرے، دل میں اللہ کو یاد کرے، جس طرح سے بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کا حل اسے بتا دیں گے، اس کو مصیبت میں سے نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنے زبان سے کہے اللہ 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 اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام لے رہے ہیں کہ فلاں فلاں فلاں، نہیں. یہ اس طرح ہے جیسے کوئی بڑے عہدے پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا اور چیزیں تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو اپنے قریبی کو کہتا ہے فکر نہ کر میں تجھے یاد رکھوں گا. یہ اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو مجھے یاد کر رہا ہے نا، اب تو فکر نہ کر میں تجھے یاد کروں گا. تو کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو خود دور فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو اپنے آپ کو میری یاد کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے دنیا کے مسائل خود ہی حل کر دوں گا. تو مصیبت سے حل کا دوسرا قرآنی علاج، مصیبت کا دوسرا قرآنی حل یہ کہ انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تو مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے، لوگوں میں یاد کرتا ہے، میں تجھے اس سے زیادہ بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں تیرا تذکرہ کرتا ہوں. اور جب تو مجھے اپنے اندر یاد کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے، اپنے اندر یاد کرتا ہے، پھر میں تجھے اپنے اندر یاد کرتا ہوں. تو کیا مقام ہے اس شخص کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تجھے اپنے اندر یاد کرتا ہوں، تجھے میں بھولتا نہیں. تو یہ قرآنی حل ہے انسان کی مصیبتوں کا. جو بندہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو خود حل فرماتے ہیں. حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے، اللہ کو یاد کر رہے تھے. اتنے میں آپ ہی کا ایک شاگرد، ایک متعلقین میں سے ایک شخص بھاگتا ہوا پریشانی کے عالم میں آیا اور تو اسے کہا حضرت وہ آپ کا مال سے برابر جو جہاز تھا وہ ڈوب گیا. بڑی مصیبت تھی، اس شاگرد کو بھی مصیبت محسوس ہو رہی تھی. حضرت نے جب یہ بات سنی تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. اسی طرح ذکر جاری رہا. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور کر دیا. وہی بندہ تھوڑی دیر بعد بھاگتے ہوئے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ حضرت آپ کا جو سامان سے لدا ہوا جہاز تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کنارے پہ لگا دیا، ڈوبا نہیں، یہ خبر جو ہے وہ غلط تھی. تو جب یہ خبر سنائی تو حضرت نے پھر فرمایا الحمدللہ. تو جو قریب بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ حیران ہوئے کہ حضرت ٹھیک ہے، آپ کثرت سے ذکر کر رہے تھے، اللہ نے مصیبت دور کر دی، مگر جب مصیبت آئی تب بھی الحمدللہ، جب مصیبت چلی گئی تب بھی الحمدللہ، تو اس میں کیا راز ہے؟ اب نے فرمایا کہ جب یہ اس بری خبر کو لے کے آیا کہ میرا سارا مال ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کی کیفیت کی طرف دیکھا، کیا میرے دل میں کوئی غم ہے؟ میں نے دیکھا کوئی غم نہیں ہے. اس کیفیت پہ میں نے کہا الحمدللہ. اور جب یہ خوشی کی خبر لے کے آیا کہ سارا مال بچ گیا تو میں نے پھر اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کیا مال ملنے پہ اس دل کو خوشی ہوئی؟ میں نے دیکھا کوئی خوشی نہیں ہوئی. اس کیفیت پہ پھر میں نے کہا الحمدللہ. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو وہ پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہو. یہ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. سب سے زیادہ اطمینان والا شخص ہی وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو مصیبت کا قرآنی حل ایک ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، چاہے وہ کسی طرح کا ذکر ہو. ایک تیسرا حل یہ ہے کہ انسان دین کے کاموں میں لگ جائے، دینی کام میں لگ جائے. ایسے بندے سے بھی اللہ نے وعدہ کر دیا کہ مصیبت کو دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پیروں کو جمع دے گا. بچہ جب تعلیم یافتہ ہو کے اچھی نوکری لگ جاتی ہے تو والدین یہ کہتے ہیں نا جی پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، تمہیں ہم اپنے پیروں پہ جمع دیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب پیروں پہ جمائیں گے، اللہ اکبر، تو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد. اللہ کے دین کی مدد میں مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، لوگوں کو دین سکھاؤ، لوگوں کو دین کی بات کرو، دین کی دعوت دو. جس طرح سے بھی لوگوں کو دینی فائدہ پہنچاؤ گے وہ اللہ کے دین کی مدد ہے. لوگوں کو حدیث پڑھاؤ، اور حدیث پڑھنا اس نیت سے کہ میں آگے حدیث اور قرآن پڑھاؤں گا، یہ بھی اللہ کے دین کی مدد ہے. اور یہ اللہ کے دین کی سب سے بڑی مدد ہے، قرآن اور حدیث پڑھانا اور پڑھنا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، یعنی جو کام میں کر رہا ہوں ایسے کام کرنے والے یہ میرے نائبین جو ہیں، میرے خلفاء جو ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما. صحابہ کرام میں سے ایک نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کے خلیفہ کون ہے؟ فرمایا میرا ہر بندہ وہ خلیفہ ہے جو میری حدیث کو پڑھے گا، اس کی حفاظت کرے گا اور آگے لوگوں تک پہنچائے گا. تو یہ سب سے بڑا دین کا کام ہے کہ انسان دین کا علم حاصل کرے، اور یہ علم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے. ایک حدیث میں آتا ہے من خرج فی طلب العلم، جو نکلا علم کی تلاش میں، دینی علم کی تلاش میں، فہو فی سبیل اللہ، وہ تو اللہ کے راستے میں نکل گیا. تو ایک طریقہ یہ ہے مصیبت کو دور کرنے کا. اللہ نے وعدہ کر لیا مصیبت آئی ہے، لگ جاؤ دین کے کاموں میں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے پیروں کو جمع دیں گے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے پاس کسی سلسلہ کے بزرگ آئے، نوجوان تھے، شیخ تھے، اور حضرت جو ہیں وہ اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے. اور وہ بزرگ جو ہیں وہ پہنچے حضرت کی خدمت میں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، اور جا کے ان سے کہا کہ حضرت پس چکا ہوں معاشی پریشانی کی وجہ سے. یہ کہہ کے وہ جو سلسلہ کے بزرگ خلیفہ تھے آنسو سے رونے لگے کہ اس مصیبت میں آ گئے. تو جب اس طرح وہ روئے تو ان کو تسلی دینے کے لیے حضرت نے اپنا واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں سکھ گھرانے سے تھا اور مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں دین سیکھوں اور قرآن اور حدیث سیکھوں، تو میں دارالعلوم قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے آ گیا. اور اتنی غربت تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، والدین نے بھی اپنے سے آگ کر دیا تھا کہ اگر تو نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے تو تیرا ہمارا کوئی تعلق، تو نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی جائیداد تھی، بس ایک طالب علم تھا، ایک دارالعلوم کا. فرماتے ہیں کہ علاقے کے نواب صاحب جو ہیں وہ نیک تھے، اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے دینی مدارس کا سفر کیا کہ جو زیادہ نیک نوجوان ہوگا اس سے کروں گا. فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں بھی نواب صاحب آئے، اور نواب صاحب کی نظر جو ہے وہ مجھ پہ پڑ گئی. انہوں نے میرے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضرت مجھے یہ بچہ اچھا لگتا ہے، اگر اس سے کر لیں بیٹی کی شادی. حضرت نے فرمایا کہ میں پوچھتا ہوں اس سے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کرنا چاہیں گے، تو میں نے عرض کی کہ میرا تو اب کوئی نہیں ہے، آپ ہی میرے سب کچھ ہیں، اگر آپ فرماتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں. تو نواب صاحب اپنے علاقے کے سب سے رئیس تھے، انہوں نے نیکی کو دیکھا اور اس نوجوان کے ساتھ شادی کے لیے چن لیا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اتنے سادہ تھے کہ وہ نواب صاحب نے کہا کہ کل شام عصر کی نماز کے بعد نکاح پڑھا دیتے. اب جب طلباء کو پتا چلا تو طلباء جو ہیں وہ تو طلباء ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا ہمارے ساتھی کی شادی ہے، تو بڑا مدرسے میں تو شور ہنگامہ ہونے لگا، چائے چلنے لگی اور گفتگو ہونے لگی. کافی سارے طلباء جو ہیں وہ منطقی بھی ہوتے ہیں بہت. ایک نے کہا کہ بھائی کل شادی ہے تو کپڑے تو نئے ہونے چاہیے. اب حضرت کے پاس کپڑے وہ ایک ہی جوڑا تھا، تو کسی نے یہ سجیشن دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ پیسے کہیں سے ادھار جمع کرتے ہیں اور ان کے لیے نئے کپڑے لیتے ہیں شادی جو ہے کل. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ادھار لینا پسند نہیں ہے. اب سارے طلباء کو منع کر دیا، مگر طلباء چھوڑنے والے حضرات نہیں ہوتے. اتنی جو خوشی کی معاملہ تھا، انہوں نے کہا آگے سے کہ اچھا ٹھیک ہے نہ لیں، آپ یہی کپڑے دھو لیتے ہیں. حضرت نے فرمایا ہاں کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، نئے کپڑے اور صاف کپڑے پہن کے کریے. تو حضرت نے ان کی بات مان لی. فرماتے ہیں کہ دوسرے دن صبح جو ہے صبح صبح فجر کی نماز میں نے پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھ کے میں نے تہبند مان لی اور یہی کپڑے اتارے اور جلدی سے دھو لیے کہ ظہر عصر تک سوکھ جائیں گے تو میں عصر میں پہن کے اور اپنے نکاح میں چلے جاؤں. فرماتے ہیں کہ میری بختی آئی تھی کہ اس دن بادل آ گئے اوپر، فجر سے لے کے عصر کا وقت ہوا اور یہ کپڑے سوکھنے کا نام نہیں لے رہے. فجر سے لے کے ظہر کا وقت ہوا اور کپڑے سوکھنے کا نام نہیں لے رہے، اور ظہر کی نماز میں پڑھنے چلے گیا. ظہر کی نماز پڑھ گیا تو اسی طرح گیلے تھے جیسے فجر کے وقت گیلے تھے. آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور عصر کی نماز بالکل سر پہ آئی جا رہی تھی. کہتے ہیں کہ میں مسجد کے پیچھے ان دونوں کپڑوں کو یوں لے کے چل رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سوکھ جائیں، مگر وہ سوکھے نہیں. حتیٰ کہ عصر کی اذان ہوئی، انہیں گیلے کپڑوں کو پہن کر مسجد میں آ گیا اپنے نکاح کے اندر. فرماتے ہیں اللہ نے میرے اس سسر کو سونے کا دل دیا تھا. انہوں نے خود مجھے کل دیکھا تھا، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ کل جب یہ کپڑے پہنے تھے تو میلے تھے، اور آج جب یہ کپڑے پہنے ہیں تو گیلے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس یہ ایک جوڑا ہے جو صحیح سے دل بھی نہیں سکا. فرماتے ہیں اس کے باوجود اس نواب صاحب نے اپنی بیٹی جو ہے وہ مجھے دے دی. شادی ہو گئی اور دارالعلوم میں ہی ایک جگہ ایک کمرہ مجھے مل گیا. اتنی غربت تھی کہ شادی کے شروع کے دنوں میں میاں بیوی دونوں کو فاقہ کرنا پڑتا. آج کے زمانے میں نئی نئی شادی ہو تو فاقے کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے، اور شادی کے شروع دنوں میں فاقہ، اور نواب صاحب کی بیٹی کو فاقہ کروانا کوئی آسان کام. اللہ اکبر. چند مہینے ہوئے تو جیسے شادی کے بعد بیویاں جو ہیں والدین کے گھر چند دنوں کے لیے جاتی ہیں، تو گھر جانے کا پہلی مرتبہ موقع آیا تو حضرت جو ہیں وہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے آئے. تو گھر گئے تو ماں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تیرے کیا حال ہیں، تو وہ بھی اللہ کی بندی اتنی نیک، کیونکہ اس کی نظر اللہ حضرت کی نیکی پہ تھی، اس نے آگے سے جواب دیا کہ اماں میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، اللہ نے مجھے جی پہ جی جنت عطا فرما دی. اللہ اکبر. تو اپنا واقعہ سناتے تھے کہ یہ غربت کا عالم تھا. تو بہت مرتبہ ذہن میں آیا کہ کوئی دنیاوی کام کر لوں، کوئی کاروبار کر لوں اور اس لائن کو چھوڑ دوں، مگر میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو سب سے بڑا کام ہے. اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اللہ کے دین کی مدد کرو کہ اللہ تعالیٰ پیر جما دے. فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کر لی کہ میں اللہ کے دین کی مدد کروں گا، اور میں نے دین پڑھنا پڑھانا سکھانا شروع کر دیا. تصوف میں بھی اپنے شیخ سے اسباق لیے، اور اللہ نے مجھے خوب اس میں آگے بڑھایا. فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں اللہ نے ایک ایسا دن لایا ہے کہ اس دن میں میں نے دیکھا کہ اب میری زندگی میرے لیے طائف سے پھل آتے ہیں کھانے کے لیے، لوگ کھلانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں دیتے ہیں، اور سرگودا کے بڑے بڑے جو نواب ہیں اور انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے گھر کی عورتیں میرے گھر میں صرف برکت کے لیے جھاڑو مارنے کے لیے آتی ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. یہ قرآنی وعدہ ہے. تو مصیبت کے حل کے تین، مصیبت جو ہے اس کو ٹالنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے تین قرآنی حل، چار قرآنی حل. ایک کثرت سے استغفار کرنا، اور دوسرا کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، اور تیسرا اللہ کے دین کی مدد کرنا، اور چوتھا حل ہے کہ اللہ کو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ شکر کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو بھی ختم فرما دیتے ہیں. یہ شکر کرنا یہ انبیاء کا معمول ہے، یہ انبیاء کا عمل ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تعریف فرمائی تو فرمایا یہ بڑے عبدن شکورا، یہ میرے بندے ہیں، شکر گزار بندے ہیں. تو جو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو خوب دل میں اللہ کے سامنے شکر گزاری والے معاملے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشان نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیں گے. تو انسان مصیبت میں آتا ہے کسی نہ کسی نعمت کے زوال کی وجہ سے آتا ہے، نعمت چھن جانے کی وجہ سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو، ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے، جو نعمتیں تمہاری چھن گئی ہیں وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے. جو شخص کثرت سے شکر کرتا ہے، خوب اللہ کی نعمتوں کو بار بار یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی اور مصیبت کو اس سے بھی دور کر دیتے ہیں. کیسے پتہ چلے کہ جی میں شکر کرنے والا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر کرنے والے کی ایک نشانی بتائی، فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. کیا وجہ؟ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے. جب نظر آتا ہوا کوئی بندہ ہمیں کوئی چیز دے رہا ہے، اگر ہم اس دیکھنے والے نظر آنے والے کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو جو شخص اللہ کو شکر کرتا ہے، کثرت سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو اس سے بھی دور کر دیتے ہیں. حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اخلاص سے بھی بڑا کوئی اللہ والوں میں درجہ ہوتا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ اللہ والے جو ہیں ان میں اگر جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان میں اخلاص آ جائے، جو اللہ والا اخلاص والا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کوئی بڑا ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں اخلاص سے بھی بڑا ایک درجہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. تو جو شخص کثرت سے شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ والوں میں بھی سب سے اونچے درجے پہ چلا جاتا ہے. تو آج ناشکری عام ہے، تھوڑی سی کیا ہمیں پریشانی آ جائے پورے جہان کو ہم اپنی پریشانی بیان کر رہے ہیں، اور تھوڑی سی بیماری کیا آ جائے ہمیں ہر بندے کے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے. اور اللہ نے وعدہ کر دیا کہ تم شکر ادا کرو، نعمتوں کو بڑھا دے. تو مصیبت نیکوں پہ بھی آتی ہے، مصیبت بروں پہ بھی آتی ہے. مصیبت کے معاملے میں دو وجہ ہے، ایک وجہ مصیبت میں یہ ہے کہ مصیبت آتی ہے اعمال کی بد اعمالی کی سزا کی وجہ سے، اور ایک جو مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب بھی مصیبت جس طرح کی بھی آئے یہی سوچے کہ یہ میری بد اعمالی کی وجہ سے. اسی لیے جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں جن کو ہم اللہ والا سمجھتے ہیں، ان پر جب بھی مصیبت آئی یا مصیبت نہیں آئی انہوں نے اپنے آپ کو بد اعمال ہی سمجھا. چنانچہ مشہور واقعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں قحط آ گیا، لوگ علماء کے پاس گئے کہ جی قحط آ گیا ہے حل بتائے. تو علماء نے کہا کہ کوئی بڑا گناہگار ہے یہاں پہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی. حضرت تک یہ بات پہنچی تو حضرت نے یہ بات سنی تو جلدی سے شہر سے باہر نکل گئے، اور شہر سے باہر نکل کے دعا کی کہ اللہ اس شہر کا سب سے بد عمل جو تھا وہ تو شہر سے باہر نکل گیا، اے اللہ اپنی رحمت برسا دیجیے. تو مصیبت جب آئے انسان یہی سمجھے یہ میری بد اعمالی، یہ میرے گناہوں کی شامت ہے، تو کئی مرتبہ انسان کے واقعی گناہوں کی شامت ہوتی ہے، ایسا سوچنے پہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم کے ساتھ طبقے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب کو شفاعت کا موقع دیں گے، اور آپ شفاعت کر کے بہت سارے لوگوں کو، بہت مخلوق کو لے جائیں گے. اس کے بعد اپنے نیک اولیاء کو موقع دیں گے، وہ بھی بہت سارے لوگوں کو لے جائیں گے. پھر تمام انبیاء اپنے اپنے گروہ کے لوگوں کو لے کے جائیں گے، حتیٰ کہ آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے، جو صرف اللہ کے اوپر ایمان لائے گا اس کو بھی کہیں گے کہ تم جہنم سے نکل جاؤ. اب جہنم میں صرف نرا کافر رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ تین لپ بھریں گے اپنے، تین لپ، لپ کہتے ہیں ایک ہینڈ فل جس کو کہتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ جو لپ بھریں گے اس کا کیا حال ہوگا، وہ کتنا بڑا لپ ہوگا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین لپ بھریں گے، اور تین لپ نکال کے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا کوئی عمل نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے سروں کے اوپر لکھ دیا جائے گا اتقاء الرحمن، یہ رحمان کے آزاد کردہ ہیں. تو جنت میں جب جنتی ان کو دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے کہ جی ہم تو جنتی ہیں اور تم تو اتقاء الرحمن ہو، کہ تمہارے سروں پہ یہ لکھا ہوا ہے. اب جنت کے بارے میں حدیث باغ میں آتا ہے کہ انسان جو طلب کرے گا انسان کو وہ مل جائے گا. تو جن کے سروں پہ یہ لکھا ہوا ہوگا وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس جنت میں آپ نے پہنچا دیا، اتنی رحمت کر دی، اور تھوڑی رحمت کر دیں کہ ہمارے سر سے اس چیز کو مٹا دیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے سروں سے یہ لکھا ہوا بھی مٹا دیں گے، یہ بھی عام جنتیوں کی طرح سب کو لگیں گے. تو یہ حدیث آپ نے لکھی اپنے مکتوبات میں، اور یہ حدیث لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے کاش میں بھی ان اتقاء الرحمن ہی میں سے ہو جاؤں. تو علماء کی نظر میں مجدد الثانی، 1000 سال کے مجدد، اور اپنی نظر میں اتنے بد عمل کہ کاش کہ میں ان اتقاء الرحمن ہی میں سے ہو جاؤں. تو مصیبت کا حل ہی یہی کہ انسان جو ہے وہ اپنی اس مصیبت کو اپنے اعمال کی شامت سمجھے. اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ دنیا کی بھی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، آخرت کی مصیبتوں سے بھی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. عمل کی اپنے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کی اپنے
احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے بشیر کہیے نذیر کہیے سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر دیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما, اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما, اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا, میرے مالک شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے, اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے. اے اللہ ہم تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں, کبھی شیطان ہمیں گناہ کروا کے لوٹتا ہے, اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں گناہ کروا کر لوٹتی ہیں, اے اللہ اپنے لٹے ہوئے بندوں پر رحم فرما, اے اللہ اپنے لٹے ہوئے بندوں پر رحم فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا, جب لوگ مختلف علاقوں سے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا, میرے مالک آج کی اس مجلس میں ہمیں بھی معاف کر دیجئے, اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے, میرے مالک معاف کر دیجئے, اللہ اگر معاف نہیں بھی کرنا اے اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے, اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں, اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں لٹے ہوئے ہیں, اللہ دنیا داروں کو دیکھا, جب کسی لٹے ہوئے کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں, اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں, اللہ اپنے لٹے ہوئوں پر مہربانی کا معاملہ فرما, اللہ لٹے ہوئوں پر مہربانی کا معاملہ فرما. میرے مالک ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ آپ کی ناراضگی سے بڑھ کے پریشانی کوئی نہیں, اللہ اس پریشانی سے محفوظ فرما. اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں, میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں, اللہ اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو, آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو, آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں, اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے, اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پر ڈال کے ہمارے سینوں کو بھی اپنی محبت سے گرما دیجئے. اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, میرے مالک کرم کے فیصلے فرما, میرے مالک ہم آپ کے اس عمل آپ کی فرما برداری میں فیل ہو گئے, میرے مالک اس فیل ہوئے بندے کو پاس فرما, اللہ فیل ہوئے بندے کو پاس فرما, میرے مالک کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ میں نیک نہ بن سکا, اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں, اللہ نیک نہ بن سکا,
اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو زندہ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اعمال میں استقامت عطا فرما۔ اللہ ہم تو تیرے وہ کمزور بندے ہیں، اے اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ دو قدم آگے بڑھتے ہیں کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کے طفیل ہمارے حال پر بھی رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما۔ اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا، اللہ تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہم تجھے تیرے ان نیک تہجد گزاروں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی رات کی عبادتوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنے دل کو سیاہ کر دیا، اے اللہ مگر آپ کے در پہ حاضر ہیں، اور اے اللہ آپ نے خود فرمایا کہ گھر آئے ہوئے مہمان کا اکرام کرنا ہے، اے اللہ ہم بھی تو گھر آئے مہمان ہیں، اے اللہ آپ سب سے بڑھ کر اکرام کرنے والے ہیں، میرے مالک اکرام کر دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے تک پہنچنے کا راستہ عطا فرما دیجئے، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تم سوالی کو انکار نہ کرو، اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا، تو اللہ ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہیں، اے اللہ انکار نہ کیجئے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اور اے اللہ جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اور اے میرے مالک اس سے بڑھ کے کوئی پریشانی نہیں کہ آپ ناراض ہیں، میرے مالک اس پریشانی کو بھی دور فرما، اللہ اس پریشانی کو بھی دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، میرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.